पांचवा बाब इस्लामी ख़वातीन का आइडियल दरीचा। इस्लाम ने ना सिर्फ ये कि ख़वातीन के लिए हुकूक़ हदूद और आइडियल को मुशख्खस और वाज़े किया है, बल्कि अपनी तालीमात के मुताबिक इन आइडियल और मिसाली नमूनों को परवरिश देते हुए इन्हें अवाम के सामने इनकी कद्र कीमत का अंदाज़ा लगाने और पैरवी करने के लिए करार दिया है। इस्लाम में आइडियल शख्सियात की कमी नहीं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा मारूफ और कामिल शख्सियत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की है। अगरचे कि इनकी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर थी, लेकिन ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों जिहाद, सियासत, घर और मुआशरे व इज्तिमाईयत में इनकी ज़िंदगी की बरकत, नूरानियत, दरख्शंदगी और जामियत ने इन्हें मुमताज़ और बेमिसल व नज़ीर बना दिया है। ख़वातीन अपने हुकूक़ और इस्लाम की नज़र में औरत के किरदार में मयार व मीज़ान के फहम और इन मयारों की असास पर अपनी तरबियत व ख़ुदसाज़ी की रविश व तरीक़ेकार की दस्तियाबी के लिए हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत को अपने सामने मौजूद पाती हैं, और इस बिना पर वो दीगर आइडियल शख्सियात से बेनियाज हैं। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और उनकी सरापा दर्स व सबक आमोज़ ज़िंदगी की तरफ तवज्जो करना ख़वातीन को मानवियत, अख़लाक़, इज्तिमाई फ़ालियत व जद्दोजहद और घराने के माहौल में उनकी इंसानी शान के मुताबिक एक मतलूबा मंजिल तक पहुँचाने का बायस होगा। मर्दों के जिहाद, फ़ालियत व जद्दोजहद और ख़ुदसाज़ी और इज्तिमाई व मुआशरती वज़ाइफ़ में उनकी पेशरफ्त में ख़वातीन बहुत अहम किरदार की मालिक हैं, और हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी में ये किरदार बहुत नुमाया नज़र आता है। यही वजह है कि इस्लामी इनकलाब में ये किरदार बहुत वाज़ह सूरत में ज़हूर पज़ीर हुआ और तारीख़ ने इस किरदार को सुनहरी हरूफ़ में अपने दामन में महफूज कर लिया है। पहली फसल, हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जामे व कामिल शख्सियत। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अज़ीम नेमत इलाही। हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत की नस्बत मोहब्बत व मज़ूबियत के मराहिल के बाद हम जिस नुक्ते की तरफ मुतवज्जा होते हैं वह ये है कि हम मादन नूर और फजीलत के इस मंबे से जितनी मोहब्बत करेंगे वो कम ही होगी। इसमें हमेशा तशनगी बाकी रहेगी। हमें ये देखना चाहिए कि इस कलबी और रूहानी राबते और रिश्ते के ज़िम्न में हमारा क्या वजीफ़ा है। चुनाचे अगर हमने इस जिम्मेदारी पर तवज्जो नहीं दी और उसके तकाजे पूरे नहीं किए तो मुमकिन है खुदा ना ख्वास्ता ये मोहब्बत हमें वो नतीजा ना दे सके कि जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कोई मामूली शख्सियत नहीं हैं। वो तारीख़ बशरियत की बरतरीन शख्सियात में से एक हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या सैयदता निसाइल आलमीन, रावी ने सवाल किया कि हिया सैयदता निसाइल आलमिहा, क्या आपकी जद्दा अमजद ने ज़माने की ख़वातीन की सरदार थीं। इमाम ने जवाब दिया कि ज़ा का मरियमा, वो जनाब मरियम थीं जो अपने ज़माने की ख़वातीन की सरदार थीं। हिया सैयदत निसाइल अव्वलीन वल आखिरीन फिद दुनिया वल आखिरा, वो दुनिया व आखिरत में अव्वलीन व आखिरीन की सरवर जनान हैं और उनकी ये अजमत इनके ज़माने तक महदूद नहीं है। अगर आप तमाम मखलूक़ात आलम में पूरी तारीख में खल्क किए गए इन खरबों इंसानों के दरमियान अगर उंगलियों पर शुमार की जाने वाली बेहतरीन शख्सियात को ढूंढना चाहते हैं तो उनमें से एक यही मुताहर्रा व मुनव्वरा शख्सियत है कि जिसका नाम और याद व ज़िक्र हमें अता किया गया है। खुदावंद आला अज़्ल व एहसान के ज़रिए हमें यह मौका दिया है कि अपनी ज़िंदगी के कुछ हिस्सों को उनकी याद में बसर करें, उनके बारे में बातें करें और उस अजीम हस्ती से मुतालिक बातों को सुनें। लोगों की अक्सरियत उनसे गाफिल है, जबकि ये हम पर खुदावंद मुताल का बहुत बड़ा लुत्फ़ करम है कि हम उनसे मुतमस्सिक हैं। यानी वो इतनी अजीमुल मर्तबत शख्सियत की मालिक हैं कि کہ بڑے بڑے مسلمان علماء اور مفکرین یہ بحث کرتے تھے کہ کیا حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت بلند ہے یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا مقام زیادہ ہے؟ کیا یہ کوئی کم مقام و حیثیت ہے کہ مسلمان علماء بیٹھے اور ایک کہے کہ علی علیہ السلام کا مرتبہ زیادہ بلند ہے اور ایک کہے زہرہ سلام اللہ علیہ کی عظمت زیادہ ہے؟ یہ بہت بلند مقام ہے، لہذا اس عظیم المرتبت ذات سے ہمارے تعلق اور محبت نے ہمارے دوش پر ایک بہت سنگین ذمہ داری عائد کی ہے. وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس عظیم ذات کی سیرت اور نقش قدم پر چلیں، خواہ ان کا ذاتی و انفرادی کردار ہو یا ان کی اجتماعی و سیاسی زندگی. راستہ یہی ہے کہ جس نے آج خداوند عالم کے فضل و کرم سے لوگوں کے لیے انقلاب کی راہ ہموار کی ہے. یہ وہی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی راہ ہے، یعنی خود سازی اور جہان سازی. خود سازی یعنی اس جان و روح کی آبادی و تعمیر کہ جس کے لیے جسم کا پیکر خاکی دیا گیا ہے. اس عظیم اور جوان دختر نے کہ جو اپنی شہادت کے وقت صرف 18 سال کی تھی، اتنی عبادت کی کہ آپ کے پاؤں ورم کر جاتے تھے. یہ عظیم المرتبت خاتون اتنے عظیم مقام و منزلت کے باوجود گھر کے کام بھی انجام دیتی تھیں اور شوہر کی خدمت، بچوں کی دیکھ بھال اور تربیت بھی انہی کے ذمے تھی. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بچپن کا سخت ترین زمانہ. یہ عظیم خاتون ایک گھریلو عورت تھی، اس کا اپنا گھر تھا، شوہر، بچے، سب کچھ، اور یہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے والی ماں بھی تھی. یہ بانوئے عصمت و طہارت زندگی کے سخت سے سخت مراحل میں اپنے شوہر اور والد کی دل جوئی اور دل گرمی کا سبب تھی. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے بعثت کے 5ویں سال دنیا میں قدم رکھا کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق اپنے عروج پر تھی. یہ وہ زمانہ تھا کہ تمام سختیوں، مشکلات اور مصائب نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھرانے کو اپنے نشانے پر لیا ہوا تھا. یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کے وقت شہر کی خواتین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی مدد کے لیے نہیں آئی تھیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جب پیغمبر اکرم کفار سے مقابلہ کر رہے تھے تو اس وقت کفار مکہ نے آپ کا ہر طرح سے بائیکاٹ کیا ہوا تھا اور ہر قسم کے رابطے اور تعلقات کو بالکل قطع کر دیا تھا تاکہ اس کے ذریعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دباؤ ڈالا جا سکے. یہ وہ مقام تھا کہ جہاں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ جیسی فداکار اور ایثار کرنے والی عورت نے استقامت دکھائی. آپ اپنے شوہر حضرت ختمی مرتبت کی دلجوئی فرماتیں اور اس کے بعد گھر میں اپنی بیٹی کی دیکھ بھال اور تربیت کرتیں. جب یہ دختر نیک اختر بڑی ہوئی اور 5-6 سال کی عمر کو پہنچی تو شاب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا. آپ نے اس کوہستانی وادی کی گرمی، بھوک، سختی، دباؤ اور غریب الوطنی کی مشکلات کو اس وقت تحمل کیا کہ جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا. شاب ابی طالب میں آفتاب کی تمازت سے دہکنے والے دن، سرد راتیں اور اس علاقے کی شب و روز میں ناقابل تحمل آب و ہوا، ان دشوار حالات میں بچے بھوکے پیٹوں اور تشنہ لبوں کے ساتھ ان افراد کے سامنے تڑپتے رہتے تھے. سختی اور مشکلات کے یہ 3 سال کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے باہر بیابان میں اسی طرح گزارے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے والد کی مونس و غمخوار یہ بیٹی ان سخت ترین حالات میں والد کے لیے فرشتہ نجات تھی. اور یہ زمانہ تھا کہ جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے داعی اجل کو لبیک کہا، اور یہی وقت تھا کہ جب آپ کے محسن اور چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دنیا سے رخت سفر باندھا اور پیغمبر اکرم کو یکا او تنہا چھوڑ دیا. یہ وہ وقت تھا کہ جب یہ بیٹی اپنے باپ کی دلجوئی کرتی تھی، ان کی خدمت کرتی اور غم و مشکلات کی گرد و غبار کو ان کے چہرے سے صاف کرتی. اس بچی نے اپنے باپ کی اتنی خدمت کی کہ پیغمبر نے اس 7-8 سالہ دختر کو کہا ام ابیہا، یعنی ماں، یعنی یہ بچی اپنے والد کی ماں کی طرح دیکھ بھال کرتی تھی. ایسا باپ کہ عالم کی تمام مشکلات نے جسے نشانے پر لیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود تمام بشریت کی ہدایت کی ذمہ داری اس کے دوش پر تھی۔ وہ ایسا پیغمبر تھا کہ اس کا رب اسے سختیوں، مشکلات، غموں کے برداشت کرنے اور حق میں مسلسل اور انتھک محنت و مشقت کی وجہ سے اس کی دلجوئی کرتا ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے رسول، تم خود کو اتنی سختی میں کیوں ڈالتے ہو، اتنا رنج کیوں اٹھاتے ہو، اور اپنی پاک و پاکیزہ روح پر اتنا دباؤ کیوں ڈالتے ہو؟ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں خدا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتا ہے۔ ان سخت ترین حالات میں حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پر بہت دباؤ تھا، اور دشوار ترین حالات میں یہ چھوٹا فرشتہ معنوی و ملکوتی روح کی حامل بیٹی اور دختر پیغمبر اکرم اس نور کی مانند ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نئے مسلمان ہونے والے افراد کی تاریک شبوں میں اپنی پوری آب و تاب اور نورانیت کے ساتھ چمک رہا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا وجود بھی بالکل ایسا ہی نورانی تھا۔ روایت میں ہے کہ سمیت فاطمت زہرا، حضرت فاطمہ کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ دن میں 3 بار حضرت علی کی نگاہوں کے سامنے جلوہ فرماتی۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی علمی فضیلت اور رائے خدا میں آپ کا جہاد۔ اگر عورت مرد کی پشپناہ ہو اور زندگی کے مختلف میدان ہائے عمل میں اس کے شانہ بشانہ قدم بقدم اور اس کی ہمت و حوصلے کو بڑھانے والی ہو، تو مرد کی قوت و طاقت کئی برابر ہو جاتی ہے۔ یہ حکیمہ، عالمہ اور محدثہ خاتون، یہ خاتون کہ جو عالم ہائے غیب سے متصل تھی، یہ خاتون کہ فرشتے جس سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے، اور یہ عظیم المرتبت ہستی کہ جس کا قلب علی و پیغمبر کے قلوب کی مانند ملک و ملکوت کے عالموں کی نورانیت سے منور تھا، تمام تر استعداد و صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اور اپنے تمام اعلیٰ درجات کے ساتھ تمام مراحل زندگی میں جب تک زندہ رہی، اپنے شوہر، صحابی رسول، اپنے امام وقت اور امیر المومنین کے پیچھے ایک بلند و بالا اور مضبوط پہاڑ کی مانند کھڑی رہی۔ آپ نے اپنے امام وقت اور اس کی ولایت کے دفاع کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اور حضرت علی علیہ السلام کی حمایت میں ایک بہت ہی فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ علامہ مجلسی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت کے علماء اور دانشوروں نے اس خطبے کی فصاحت و بلاغت، اعلیٰ اور بے مثال کلمات، جملوں کی ترتیب، معانی اور اس کے ظاہر و باطن کی خوبصورتی سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا ہے۔ یہ نقطہ بہت ہی عجیب ہے۔ علامہ مجلسی نے آئمہ علیہ السلام سے اتنی کثیر تعداد میں روایات کو نقل کیا اور ہمارے لیے گراں بہا ذخیرہ چھوڑا ہے، لیکن جب اس خطبے کے مقابل اپنے آپ کو پاتے ہیں تو ان کا وجود فرط جذبات و احساسات اور خطبے کی عظمت سے لرز اٹھتا ہے۔ یہ بہت ہی عجیب خطبہ ہے، اور اسے نہج البلاغہ کے خوبصورت اور فصیح و بلیغ ترین خطبوں کا ہم وزن شمار کیا جاتا ہے۔ ایسا خطبہ جو شدید ترین غم و اندوہ کے عالم میں مسجد نبوی میں سینکڑوں مردوں اور مسلمانوں کے سامنے دیا جاتا ہے، یہ خطبہ بغیر کسی تیاری اور تفکر کے فی البدی اس عظیم خاتون کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ اس کا وہ بیان رسا، اس کی حکمتیں، عالم غیب سے اس کا رابطہ، وہ عظیم ترین مطالب، وہ معرفت الہی و شریعت کے گوہرہائے بے مثل و نظیر، وہ عمق و گہرائی، وہ عظمت الہی کو بیان کرنے والے کلام کی رفعت و بلندی، اور سب سے بڑھ کر وہ نورانی قلب کہ جس سے حکمت و معرفت کے یہ چشمے جاری ہوئے، وہ نورانی بیان کہ جس نے سب کو مبہوت کر دیا، اور وہ نورانی اور مبارک زبان کہ جس کے ذریعے اس خاتون نے کلمات کو خدا کی راہ میں بیان کیا۔ اس تمام عظمت و فضیلت کے بارے میں ہمارے سرمائے کی کیا حیثیت ہے کہ اگر ہم اسے مکمل طور پہ خدا کی راج کر دیں؟ ہمارے سرمائے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کیا ہمارا سرمایہ اس عظیم سرمائے کے جسے حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ، ان کے شوہر، ان کے والد ماجد اور ان کی اولاد نے خدا کی راہ میں خرچ کیا قابل مقایسہ ہے؟ ہمارا یہ مختصر علم، ہماری یہ ناقابل قوت بیان و زبان، قلیل سرمایہ، مختصر پیمانے پر ہمارا اثر و نفوذ، ہماری محدود صلاحیتیں اور نچلی سطح کی مختصر سی معرفت، اس عظیم اور بے مثل و نظیر ذخیرے کے مقابلے میں کہ جسے خداوند عالم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ملکوتی اور نورانی وجود میں قرار دیا تھا، کس اہمیت کا حامل ہے؟ ہمارے پاس ہے ہی کیا جو راہ خدا میں بخل سے کام لیں؟ آج علی، فاطمہ علیہ السلام اور آئمہ علیہ السلام کی راہ وہی امام خمینی کی راہ ہے۔ اگر کسی نے اس کو نہ جانا اور نہ سمجھا ہو تو اسے اپنی بصیرت کے حصول کے لیے اثر نو جد و جہد کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اسی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے ہمارے تعلق اور لگاؤ کو حقیقت کا رنگ بخشتی ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ عالم ہستی کا درخشاں تارہ۔ ہم نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں حقیقتاً بہت کم گفتگو کی ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں نہیں علم کہ ہم کیا کہیں اور کیا سوچیں۔ اس انسیہ حورا، روح مجرد اور خلاصہ نبوت و ولایت کے بابرکت وجود کے ابعاد اور جہات ہمارے سامنے اتنے زیادہ وسیع، لامتناہی اور ناقابل درک ہیں کہ ہم جب اس شخصیت پر نگاہ ڈالتے ہیں تو وادی حیرت میں ڈوب جاتے ہیں۔ آپ اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ زمانہ ان من جملہ سے تعلق رکھتا ہے کہ جو انسان کو شخصیت کے صحیح طور پر ناقابل شناخت رہے ہیں اور انہیں پہچانا نہیں گیا۔ انبیاء و اولیاء میں سے بہت کم ایسے افراد تھے جو اپنے قریبی ترین مخصوص و مختصر افراد کے ذریعے پہچانے گئے، لیکن حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت ایسی ہے کہ جس کی نہ صرف اپنے زمانے میں اپنے والد، شوہر، اولاد اور خاص شیعوں کے ذریعے سے، بلکہ ان افراد کے ذریعے سے بھی کہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے شاید اتنے قریب بھی نہیں تھے، مدح و ثنا کی گئی ہے۔ اہل سنت کی کتابوں میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت، اگر آپ اہل سنت محدثین کی حضرت زہرا سلام اللہ کے بارے میں لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی مدح و ستائش میں بہت سی روایات نقل کی گئی ہیں، یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے آ حضرت کے کردار و سلوک کو بیان کیا گیا ہے، یا ازواج نبی یا دیگر شخصیات کی زبانی تعریف کی گئی ہے۔ حضرت عائشہ سے یہ معروف حدیث نقل کی گئی ہے، میں نے پیغمبر اکرم کی شکل و شمائل، ظاہری قیافے، درخشندگی اور حرکات و رفتار کے لحاظ سے کسی ایک کو بھی فاطمہ سے زیادہ شباہت رکھنے والا نہیں پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت فاطمہ زہرا تشریف لاتیں تو آپ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے اور مشتاقانہ انداز میں ان کی طرف بڑھ کر ان کا استقبال کرتے۔ یہ ہے قاما الیہا کی تعبیر کا معنی۔ ایسا نہیں تھا کہ جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتیں تو آپ صرف کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، نہیں، قاما الیہا یعنی کھڑے ہو کر ان کی طرف قدم بڑھاتے۔ بعض مقامات پر اسی راوی نے اس روایات کو اس طرح نقل کیا ہے کہ وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پیار کرتے، چومتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ یہ ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا مقام و منزلت۔ اس با عظمت شخصیت کے بارے میں ایک عام انسان کی کیا مجال کہ وہ لب کشائی کرے۔ سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی کما حقہ معرفت۔ میرے محترم دوستوں، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عظمت و فضیلت ان کی سیرت میں واضح و آشکار ہے۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں کیا شناخت تو آشنائی رکھتے ہیں۔ اہل بیت کے محبوں نے پوری تاریخ میں حتی الامکان یہی کوشش کی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی کما حقہ معرفت حاصل کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ خیال کرے کہ یہ عظیم شخصیت صرف ہمارے زمانے میں ہی ہر دل عزیز ہے۔ آج الحمدللہ اسلامی حکومت کا زمانہ ہے، اور حکومت قرآن، حکومت علوی اور حکومت اہل بیت کا دور دورہ ہے۔ جو کچھ دل میں معجزن ہے وہ زبانوں پر بھی جاری ہوتا ہے، اور ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ دنیا اسلام کی قدیم ترین جامعہ، جس کا تعلق تیسری اور چوتھی صدی ہجری سے ہے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نام پر ہے۔ اسی معروف جامعۃ الازہر کا نام حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے نام سے اخذ کیا گیا ہے۔ ان ایام میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کے نام پر یونیورسٹی بناتے تھے۔ مصر میں حکومت کرنے والے فاطمی خلفاء سب شیعہ تھے۔ بنابراین صدیوں سے شیعوں کی یہی کوشش رہی ہے کہ اس عظیم ہستی کی کما حقہ معرفت حاصل کریں۔ عظمت خدا کا ایک نمونہ۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم تمام ستاروں سے اپنی راہ تلاش کریں۔ عاقل انسان کا یہی عمل ہوتا ہے۔ ستارہ جو آسمان پر چمک رہا ہے اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ ستاروں کی بھی اپنی ایک عجیب اور عظیم دنیا ہے۔ کیا یہ ستارے یہی ہیں کہ جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آسمان پر چمکنے والے ان چھوٹے سے ستاروں میں سے بعض ستارے کہکشاں، کہ جس میں خود اربوں ستارے موجود ہیں، سے بڑے ہیں۔ قدرت الہی کی نہ کوئی حد ہے اور نہ کوئی اندازہ۔ عاقل انسان کہ جسے خداوند عالم نے قوت بصارت دی ہے، کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے لیے ان تمام ستاروں کے وجود سے فائدہ حاصل کرے۔ قرآن کہتا ہے یہ ستاروں کے ذریعے سے راستے کو پاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے درس خدا لیجئے۔ میرے عزیز دوستوں، عالم خلقت کا یہ درخشاں ستارہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کی حقیقت اور مقام و منزلت اس ظاہری اور نظر آنے والے وجود سے بہت بلند و برتر ہے۔ ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے صرف ایک نور و روشنی کو دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت اس سے بہت آگے اور بلند ہے۔ میں اور آپ ان بزرگوار ہستی سے کیا استفادہ کر سکتے ہیں؟ روایت میں ہے کہ تزہر الاحلا سمائی، عالم ملکوت کے رہنے والوں کی آنکھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے نور سے خیرہ ہو جاتی ہیں۔ تو میں اور آپ کیا حقیقت رکھتے ہیں؟ یہاں ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ ہم اس عظیم ہستی کے وجود سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ چاہیے کہ اس روشن و درخشاں ستارے سے خدا اور اس کی بندگی کی راہ کو ڈھونڈ لیں، کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس راہ کو پایا اور فاطمہ تو زہرا بن گئیں۔ خداوند عالم نے ان کے وجود کو اعلیٰ و ارفع قرار دیا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ وہ عالم مادہ اور عالم ناسوت کے امتحان میں اچھی طرح کامیاب ہوں گی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے صبر اور غور و فکر کی عظمت۔ خدا نے آپ کی تخلیق سے قبل امتحان لیا اور ان تمام حالات میں آپ کو صابر پایا۔ اگر خداوند عالم نے خلقت سے قبل ان کے نورانی وجود پر اپنا خاص لطف کیا ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا دنیاوی امتحانات میں کس طرح کامیاب ہوں گی۔ ورنہ بہت سے افراد کی شروعات تو بہت اچھی تھیں، لیکن کیا وہ سب امتحان میں کامیاب ہو گئے؟ ہمیں اپنی نجات کے لیے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے اس حصے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ حدیث شیعہ راویوں سے نقل کی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا، اے میری پیاری لخت جگر، اے میری فاطمہ، میں خدا کے لیے تم کو کسی چیز سے بے نیاز نہیں کر سکتا ہوں، یعنی تم اپنے غور و فکر کے ذریعے سے بارگاہ الہی میں آگے بڑھو۔ اور ایسا ہی تھا، وہ اپنی فکر و معرفت کے ذریعے اس مقام تک پہنچیں۔ دوسری فصل، عملی سیرت۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا، ماں کی خالی جگہ۔ آپ توجہ کیجئے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اپنے بچپن سے لے کر شہادت تک کی مختصر زندگی کس طرح بسر کی ہے۔ 40 سے قبل کہ جب وہ ایک چھوٹی سی لڑکی تھیں تو انہوں نے نور و رحمت کے پیغمبر، دنیائے نور کو متعارف کرانے والی عظیم شخصیت اور عظیم عالمی انقلاب کے رہبر و مدیر کے ساتھ، کہ جن کا انقلاب تا قیامت باقی رہے گا، کہ جس دن سے انہوں نے اس پرچم توحید کو بلند کیا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ایسا برتاؤ کیا کہ ان کی کنیت ام ابیہا اپنے والد کی ماں رکھی گئی۔ یہ تھی ان کی خدمت، کام، محنت و مشقت اور جد و جہد۔ بغیر کسی وجہ کے تو ان کو ام ابیہا نہیں کہا جاتا ہے، خواہ وہ مکے کے شب روز ہوں یا شاب ابی طالب کے اقتصادی و معاشی محاصرے کے سخت ترین دن و رات، یا وہ وقت کہ جب آپ کی والدہ حضرت خدیجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑ گئیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو مختصر عرصے میں دو صدمے اٹھانے پڑے، یعنی حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی پے در پے وفات۔ ایسے کڑے و مشکل وقت میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا آگے بڑھیں اور انے ہاتھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑے ہوئے غم و اندوہ کے گرد و غبار کو صاف کیا اور اپنے والد کی تسلی کا سبب بنی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی جد و جہد یہاں سے شروع ہوئی۔ آپ دیکھیے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت اور جد و جہد کا یہ بحر بے کراں کتنا عظیم ہے۔ طلوع اسلام کے بعد علی علیہ السلام کو فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خدمات، اس کے بعد اسلام کا آفتاب طلوع ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب کا ایک فداکار اور انقلابی رضاکار کا مصداق کامل ہیں، یعنی ان کا پورا وجود اسلام کی تبلیغ اور اسے مضبوط بنانے اور خدا اور رسول کی خوشنودی اور رضا کے حصول کے لیے وقف تھا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ذات کے لیے کوئی سرمایہ نہیں چھوڑا۔ حضرت ختمی مرتبت کی حیات مبارکہ کے آخری 10 سالوں میں امیر المومنین نے جو کام بھی انجام دیا وہ صرف اسلام کی پیش رفت کے لیے تھا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا امیر المومنین اور ان کے بچے کئی کئی دن بھوکے رہتے تھے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ سب راہ خدا میں نئے مسلمان ہونے والوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ورنہ تو اگر یہ جوان تجارت اور کمانے کی فکر کرتا تو سب لوگوں سے زیادہ کما سکتا تھا۔ یہ وہی علی ہیں کہ جو آنے والے زمانے میں کنویں کھودتے تھے اور جب پانی تیزی سے ابلنے لگتا تو باہر تشریف لاتے اور مٹیالے پانی میں آلودہ نے ہاتھ و پیر کو دھوئے بغیر بیٹھ کر کنویں کو وقف کرنے کا حکم تحریر فرماتے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس قسم کے کام بہت زیادہ انجام دیے ہیں۔ کتنے ہی نخلستانوں کو آپ نے خود آباد و سرسبز و شاداب بنایا ہے۔ کہ وہی مدینہ ہے، امیر المومنین اس مدینے میں بھوکے کیوں رہیں؟ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ علیہ السلام خدمت رسول اکرم میں تشریف لے گئیں تو فاقوں کی وجہ سے آپ کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ جب حضرت ختمی مرتبت نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اس حالت کا مشاہدہ کیا تو ان کا دل بہت بے قرار ہوا اور انہوں نے حضرت فاطمہ کے لیے دعا کی۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی تمام جد و جہد کا ہدف خوشنودی خدا کا حصول اور اسلام کی پیش رفت تھی۔ انہوں نے اپنے لیے کوئی ایک کام بھی انجام نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک رضاکار کا مصداق کامل ہیں۔ میں علی علیہ السلام کو فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نام نامی سے منسوب اس ملک کے تمام رضاکاروں بسیجیوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو اپنے لیے اسوائے عمل قرار دیں، اس لیے کہ پوری دنیا میں مسلمان رضاکاروں کے لیے سب سے بہترین اور بزرگ ترین اسوا حضرت علی ابن ابی طالب ہیں۔ علی علیہ السلام سے شادی کے لیے خدا کا انتخاب۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے شادی کے بہت سے طلبگار تھے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے کہ آپ عالم اسلام کے عظیم رہبر اور حاکم وقت کی صاحبزادی تھیں۔ رشتے کے طلبگاروں میں بڑے بڑے افراد، صاحب مقام و حیثیت اور ثروت مند افراد شامل تھے، لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے راہ الہی میں اپنی پوری دنیا کو وقف کر دینے والے پاکیزہ نوجوان جو ہمیشہ میدان جنگ کا شاہ سوار تھا کا انتخاب کیا، یعنی یہ انتخاب خدا نے کیا تھا اور وہ بھی خدا کے انتخاب سے راضی اور خوشحال تھیں۔ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح زندگی بسر کی کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ان سے پوری طرح سے راضی تھے۔ اپنی عمر کے آخری ایام میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت علی سے جو الفاظ ادا کیے وہ اسی چیز کی عکاسی کرتے ہیں کہ میں آج عید کے دن ان جملوں کو دہرانا نہیں چاہتا۔ انہوں نے صبر سے کام لیا، بچوں کی صحیح تربیت کی اور ولایت کے دفاع کے لیے تن و من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ اس راہ میں تمام صعوبتوں کو برداشت کیا اور اس کے بعد خندہ پیشانی سے شہادت کا استقبال کیا اور اسے خوشی سے گلے لگایا۔ چھٹا باب، اسلامی گھرانہ اور خاندانی نظام زندگی۔ دریچہ، اسلام میں ایک معاشرے کی اصل اکائی گھرانہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام گھرانے اور خاندان کے استحکام کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، اس لیے کہ گھرانہ آرام و سکون و آسائش، امن، تربیت و ایمان اور معنویت کی پرورش کا اور روحی اور نفسیاتی مشکلات کے حل کی جگہ ہے۔ یہ خاندان ہی ہے جہاں ثقافت، اعتقادات، خاندانی روایتیں اور آداب و رسوم اگلی نسلوں تک منتقل ہوتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں کھوئی ہوئی طاقت کو بحال کیا جاتا ہے، ارادوں کو مضبوط بنایا جاتا ہے اور خوشبختی اور بہشت بری کا راستہ اسی گھرانے سے ہو کر گزرتا ہے۔ اسلام نے گھرانے کے ماحول میں شادابی و نشاط اور معانویت و محبت پر بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ پہلی فصل، اسلام میں گھرانے اور خاندان کی اہمیت۔ گھرانہ کلمہ طیبہ یا پاکیزہ بنیاد۔ گھرانہ کلمہ طیبہ کی مانند ہے، اور کلمہ طیبہ کی خاصیت یہ ہے کہ جب یہ وجود میں آتا ہے تو مسلسل اس کے وجود سے خیر و برکت اور نیکی ملتی رہتی ہے، اور وہ اپنے اطراف کی چیزوں میں نفوذ کرتا رہتا ہے۔ کلمہ طیبہ وہی چیزیں ہیں کہ جنہیں خداوند متعال نے انسان کی فطری ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی صحیح بنیادوں کے ساتھ اسے تحفہ دیا ہے۔ یہ سب کلمہ طیبہ ہیں، خواہ وہ معنویات ہوں یا مادیات۔ گھرانہ انسانی معاشرے کی اکائی۔ جس طرح ایک انسانی بدن ایک اکائی سیل یا خلیے سے تشکیل پاتا ہے اور ان خلیوں کی نابودی، خرابی اور بیماری خود بخود اور فطری طور پر بدن کی بیماری پر اختتام پذیر ہوتی ہے، اگر ان اکائیوں یا خلیوں میں پلنے والی بیماری بڑھ جائے تو خطرناک شکل میں بڑھ کر پورے انسانی بدن کے لیے خطرے کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح انسانی معاشرہ بھی اکائیوں سے مل کر بنا ہے جنہیں ہم گھرانہ کہتے ہیں، اور گھرانہ انسان کے معاشرتی بدن کی اکائی ہے۔ جب یہ صحیح سالم ہوں گے اور صحیح اور اچھا عمل انجام دیں گے تو معاشرے کا بدن بھی یقیناً صحیح و سالم ہوگا۔ اچھا گھرانہ اور اچھا معاشرہ۔ اگر کسی معاشرے میں ایک گھرانے کی بنیادیں مستحکم ہو جائیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، آپس میں خوش رفتاری، اچھے اخلاق اور باہمی تعاون سے پیش آئیں، مل کر مشکلات کو حل کریں اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، تو وہ معاشرہ بہتر صورتحال اور نجات سے ہمکنار ہوگا۔ اور اگر معاشرے میں کوئی مصلح موجود ہو تو وہ معاشروں کی اصلاح کر سکتا ہے، لیکن اگر صحیح و سالم اور اچھے گھرانے ہی معاشرے میں موجود نہ ہوں تو کتنے ہی بڑے مصلح کیوں نہ آ جائیں، وہ معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ ہر وہ ملک جس میں گھرانے کی بنیادیں مستحکم ہوں تو اس ملک کی بہت سی مشکلات خصوصاً اور اخلاقی مشکلات اس مستحکم اور صحیح و سالم گھرانے کی برکت سے دور ہو جائیں گی یا سرے ہی سے وجود میں نہیں آئیں گی۔ گھر کو بسانا دراصل انسان کی ایک اجتماعی ضرورت ہے، چنانچہ اگر کسی معاشرے میں گھرانے صحیح و سالم اور مستحکم ہوں، حالات زمانہ ان کے پائے ثبات میں لغزش پیدا نہ کریں اور وہ مختلف قسم کی اجتماعی آفات سے محفوظ ہوں، تو ایسا معاشرہ اچھی طرح اصلاح پا سکتا ہے۔ اس کے باشندے فکری رشد حاصل کر سکتے ہیں، وہ روحانی لحاظ سے مکمل طور پر صحیح و سالم ہوں گے، اور وہ ممکن ہے کہ نفسیاتی بیماریوں سے بھی دور ہوں۔ گھرانہ روح و ایمان اور پاکیزہ فکر و خیال کی بہترین پرورش گاہ۔ اچھے گھرانوں سے محروم معاشرہ ایک پریشان، غیر مطمئن اور زبوحالی کا شکار معاشرہ ہے، اور ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جس میں ثقافتی، فکری اور عقائدی ورثہ آنے والی نسلوں تک بآسانی منتقل نہیں ہو سکتا۔ ایسے معاشرے میں انسانی تربیت کے بلند مقاصد حاصل نہیں ہو پاتے، یا اس میں صحیح و سالم گھرانوں کا فقدان ہوتا ہے، یا پھر ان کی بنیادیں متزلزل ہوتی ہیں۔ ایسے معاشروں میں انسان اچھے تربیتی مراکز اور پرورش گاہوں میں بھی اچھی پرورش نہیں پا سکتے۔ صحیح و سالم گھرانے کا فقدان اس بات کا سبب بنتا ہے کہ نہ اس میں بچے صحیح پرورش پاتے ہیں اور نہ ہی نوجوان اپنی صحیح شخصیت تک پہنچ سکتے ہیں، اور انسان بھی ایسے گھرانوں میں کامل نہیں بنتے۔ اس گھر سے تعلق رکھنے والے میاں بیوی بھی صالح اور نیک نہیں ہوں گے۔ اس گھر میں اخلاقیات کا بھی فقدان ہوگا، اور گزشتہ نسل کے اچھے اور قیمتی تجربات اگلی نسلوں تک منتقل نہیں ہو سکتے۔ جب ایسے معاشرے میں اچھے گھرانے موجود نہ ہوں، تو جان لیجئے کہ اس معاشرے میں ایمان اور دینداری کو وجود میں لانے کا کوئی مرکز موجود نہیں ہے۔ ایسے معاشرے کہ جن میں گھرانوں کی بنیادیں کمزور ہیں، یا جن میں اچھے گھرانے سرے ہی سے وجود نہیں رکھتے، یا اگر ہیں تو ان کی بنیادیں متزلزل ہیں، تو وہ معاشرے نابودی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ ایسے معاشروں میں نفسیاتی الجھنوں اور بیماریوں کے اعداد و شمار ان معاشروں کی بنسبت زیادہ ہیں جن میں اچھے اور مستحکم گھرانے موجود ہیں، اور مرد و عورت گھرانے جیسے ایک مضبوط مرکز سے متصل ہیں۔ گھرانہ سکون اور اصلاح کا مرکز۔ انسانی معاشرے میں گھرانہ بہت اہمیت اور قدر و قیمت کا حامل ہے۔ آنے والی نسلوں کی تربیت اور معنوی، فکری اور نفسیاتی لحاظ سے صحیح و سالم انسانوں کی پرورش کے لیے گھرانے کے فوائد تک نہ کوئی پہنچ سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی چیز تعلیم و تربیت کے میدان میں گھر و گھرانے کی جگہ لے سکتی ہے۔ جب خاندانی نظام زندگی میں بہتر انداز میں موجود ہو، تو ان کروڑوں انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے دیکھ بھال کرنے والے والدین جیسے دو شفیق موجود ہمیشہ ان کے ہمراہ ہوں گے، کہ جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ گھرانہ ایک امن و امان کی وادی، محبت اور پرفضا ماحول کا نام ہے، کہ جس میں بچے اور والدین اس پرامن ماحول اور قابل اعتماد فضا میں اپنی روحی و فکری اور ذہنی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں محفوظ رکھتے ہوئے ان کی پرورش اور رشد کا انتظام کر سکتے ہیں۔ لیکن جب خاندانی نظام کی بنیادیں ہی کمزور پڑ جائیں، تو آنے والی نسلیں غیر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ انسان تربیت، ہدایت اور کمال و ترقی کے لیے خلق کیا گیا ہے، اور یہ سب اہداف صرف ایک پرامن ماحول میں ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔ ایسا ماحول کہ جس کی فضا کو کوئی نفسیاتی الجھن آلودہ نہ کرے، اور ایسا ماحول کہ جس میں انسانی صلاحیتیں اپنے کمال تک پہنچ سکیں۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے ایسی ماحول کا وجود لازمی ہے جس میں تعلیمات ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں منعکس ہوں، اور انسان بچپن ہی سے صحیح تعلیم، مددگار نفسیاتی ماحول اور فطری معلموں یعنی والدین کے زیر سایہ تربیت پائے، جو عالم دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ اس پر مہربان ہیں۔ اگر معاشرے میں صحیح خاندانی نظام رائج نہ ہو تو انسانی تربیت کے تمام اقدامات ناکام ہو جائیں گے اور اس کی تمام روحانی ضرورتوں کو مثبت جواب نہیں ملے گا۔ یہ وجہ ہے کہ انسانی تخلیق اور فطرت ایسی ہے کہ جو اچھے گھرانے، صحیح و کامل خاندانی نظام کے پرفضا اور محبت آمیز ماحول اور والدین کی شفقت و محبت کے بغیر صحیح و کامل تربیت، بے عیب پرورش اور نفسیاتی الجھنوں سے دور اپنی لازمی روحانی نشو نما تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ انسان اپنی باطنی صلاحیتوں اور اپنے احساسات و جذبات کے لحاظ سے اسی وقت مکمل ہو سکتا ہے کہ جب وہ ایک مکمل اور اچھے گھرانے میں تربیت پائے۔ ایک مناسب اور اچھے خاندانی نظام کے تحت چلنے والے گھرانے میں پرورش پانے والے بچوں کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ وہ نفسیاتی لحاظ سے سالم اور ہمدردی اور مہربانی کے جذبات سے سرشار ہوں گے۔ ایک گھرانے میں تین قسم کے انسانوں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ایک مرد ہیں جو اس گھر کے سرپرست یا والدین ہیں، دوسرے درجے پر خواتین جو ماؤں کا کردار ادا کرتی ہیں، اور تیسرے مرحلے پر اولاد جو اس معاشرے کی آنے والی نسل ہے۔ اچھے گھرانے کی خوبیاں: ایک اچھا گھرانہ یعنی ایک دوسرے کی نسبت اچھے، مہربان، پرخلوص جذبات اور احساسات کے مالک اور ایک دوسرے سے عشق و محبت کرنے والے میاں بیوی جو ایک دوسرے کی جسمانی اور روحانی حالت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ضرورت کے مطابق ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی فعالیت، کام کاج اور ضرورتوں کو اہمیت دیں، اور ایک دوسرے کو آرام و سکون اور بہتری اور بھلائی کو مد نظر رکھیں۔ دوسرے درجے پر اس گھر میں پرورش پانے والی اولاد ہے کہ جس کی تربیت کے لیے وہ احساس ذمہ داری کریں اور مادی اور معنوی لحاظ سے اسے صحیح و سالم پرورش کا ماحول فراہم کریں۔ ان کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ان کے بچے مادی اور معنوی لحاظ سے بہتری اور سلامتی تک پہنچیں۔ وہ اپنی اولاد کو بہترین تعلیم و تربیت دیں، انہیں مؤدب بنائیں، اچھے طریقوں سے اپنی اولاد کو برے کاموں کے انجام دہی سے روکیں اور بہترین صفات سے ان کی روح کو مزین کریں۔ ایک ایسا گھرانہ دراصل ایک ملک میں ہونے والی تمام حقیقی اصلاحات کی بنیاد فراہم کر سکتا ہے، چونکہ ایسے گھرانوں میں اچھے انسان ہی تربیت پاتے ہیں اور وہ بہترین صفات کے مالک ہوتے ہیں۔ جب کوئی معاشرہ شجاعت، عقلی استدلال، فکری آزادی، احساس ذمہ داری، پیار و محبت، جرات و بہادری، وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت، دوسروں کی خیر خواہی اور اپنی خاندانی پاکیزگی اور نجابت کے ساتھ پرورش پانے والے لوگوں کا حامل ہو تو وہ کبھی بدبختی اور روسیاہی کی شکل نہیں دیکھے گا۔ اچھے خاندانی نظام میں ثقافت کی منتقلی کی آسانی: ایک معاشرے میں اس کی تہذیب و تمدن اور ثقافت کے اصولوں کی حفاظت اور آئندہ نسلوں تک ان کی منتقلی اچھے گھرانے یا بہترین خاندانی نظام کی برکت ہی سے انجام پاتی ہے۔ رشتہ ازدواج میں نوجوان لڑکے اور لڑکی کے منسلک ہونے کا سب سے بہترین فائدہ گھر بسانا ہے۔ اس کا سبب بھی یہی ہے کہ ایک معاشرہ اچھے گھرانوں، خاندانی افراد اور بہترین نظام تربیت پر مشتمل ہو تو وہ بہترین معاشرہ کہلائے جانے کا مستحق ہے، اور وہ اپنے تاریخی اور ثقافتی خزانوں اور ورثوں کو بخوبی احسن اگلی نسلوں تک منتقل کرے گا، اور ایسے معاشرے میں بچے بھی صحیح تربیت پائیں گے۔ چنانچہ وہ ممالک اور معاشرے کہ جہاں خاندانی نظام مشکلات کا شکار ہوتا ہے تو وہاں ثقافتی اور اخلاقی مسائل جنم لیتے ہیں۔ اگر موجودہ نسل اس بات کی خواہش مند ہو کہ وہ اپنی ذہنی اور فکری ارتقاء، تجربات اور نتائج کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرے، اور ایک معاشرہ اپنے ماضی اور تاریخ سے صحیح معنوں میں فائدہ حاصل کرے، تو یہ صرف اچھے گھرانوں یا اچھے خاندانی نظام کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ گھر کی اچھی فضا میں اس معاشرے کی ثقافتی اور تاریخی بنیادوں پر ایک انسان اپنے تشخص کو پاتا ہے اور اپنی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے۔ یہ والدین ہی ہیں جو غیر مستقیم طور پر بغیر کسی جبر اور تسنوں کے فطری اور طبعی طور پر اپنے فکری مطالب، عمل، معلومات اور تمام مقدس امور کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرتے ہیں۔ خوشحال گھرانہ اور مطمئن افراد، اسلام گھرانے پر مکمل توجہ دیتا ہے اور گھرانے اس کی خاص الخاص نظر اپنے پورے اہتمام کے ساتھ جمی ہوئی ہے، کہ جس کی وجہ سے خاندانی نظام یا گھرانے کو انسانی حیات میں مرکزیت حاصل ہے۔ اسی لیے اس کی بنیادوں کو کمزور یا کھوکھلا کرنے کو بدترین فعل قرار دیا گیا ہے۔ اسلام میں گھرانے کا مفہوم یعنی ایک چھت کے نیچے دو انسانوں کی سکونت، دو مختلف مزاجوں کا بہترین اور تصوراتی روحانی ماحول میں ایک دوسرے کا جیون ساتھی بننا، دونوں انسانوں کے انس و الفت کی قرارگاہ، اور ایک انسان کے ذریعے دوسرے انسان کے کمال اور معنوی ترقی کا مرکز، یعنی وہ جگہ کہ جہاں انسان پاکیزگی حاصل کرے اور اسے روحانی سکون نصیب ہو کی نظر، اور اس لیے اس مرکز گھرانے کو اتنی اہمیت دی ہے۔ قرآن کے بیان کے مطابق اسلام نے مرد و عورت کی تخلیق، ان کے ایک ساتھ زندگی گزارنے اور ایک دوسرے کا شریک حیات بننے کو میاں بیوی کے لیے آرام و سکون کا باعث قرار دیا ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، قرآن میں دو مرتبہ سکون کی تعبیر آئی ہے۔ خداوند عالم نے انسانی جوڑے کو اس کی جنس سے ہی قرار دیا ہے، یعنی عورت کا جوڑا مرد اور مرد کا جوڑا عورت، یعنی یہ انسان خواہ مرد ہو یا عورت اپنے میاں یا بیوی سے آرام و سکون حاصل کرے۔ یہ آرام و سکون دراصل باطنی اضطراب کی زندگی کے پرتلاطم دریا سے نجات و سکون پانے سے عبارت ہے۔ زندگی ایک قسم کا میدان جنگ ہے، اور انسان اس میں ہمیشہ ایک قسم اضطراب و پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، لہٰذا یہ سکون بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر یہ آرام و سکون انسان کو صحیح طور پر حاصل ہو جائے تو اس کی زندگی سعادت و خوشبختی کو پا لے گی، میاں بیوی دونوں خوشبخت ہو جائیں گے، اور اس گھر میں پیدا ہونے والے بچے بھی بغیر کسی نفسیاتی دباؤ اور الجھن کے پرورش پائیں گے، اور خوشبختی ان کے قدم چومے گی۔ صرف میاں بیوی کے باہمی تعاون، اچھے اخلاق و کردار اور پرسکون ماحول سے اس گھرانے کے ہر فرد کے لیے سعادت و خوشبختی کی زمین ہموار ہو جائے گی۔ گھرانہ زندگی کی کڑی دھوپ میں ایک ٹھنڈی چھاؤں۔ جب میاں بیوی دن کے اختتام پر یا درمیان میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے سے یہی امید رکھتے ہیں کہ انہوں نے گھر کے ماحول کو خوش رکھنے، اسے زندہ رکھنے اور تھکاوٹ اور ذہنی الجھنوں سے دور کر کے اسے زندگی گزارنے کے قابل بنانے میں اپنا اپنا کردار مؤثر طریقے سے ادا کیا ہوگا، تو ان کی ایک دوسرے سے توقع بالکل بجا اور درست ہے۔ اگر آپ بھی یہ کام کر سکیں تو حتماً انجام دیں، کیونکہ اس سے زندگی شیریں اور میٹھی ہوتی ہے۔ انسانی زندگی میں مختلف ناگزیر حالات و واقعات کی وجہ سے طوفان اٹھتے رہتے ہیں کہ جس میں وہ ایک مضبوط پناہ گاہ کا متلاشی ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا جوڑا اس طوفان میں ایک دوسرے کی پناہ لیتا ہے۔ عورت اپنے شوہر کے مضبوط بازوؤں کا سہارا لے کر اپنے محفوظ ہونے کا احساس کرتی ہے، اور مرد اپنی بیوی کی چاہت و فداکاری کی ٹھنڈی چھاؤں میں سکون کا سانس لیتا ہے۔ مرد اپنی مردانہ کشمکش والی زندگی میں ایک ٹھنڈی چھاؤں کا ضرورت مند ہے، تاکہ وہاں کی گھنی چھاؤں میں تازہ دم ہو کر دوبارہ اپنا سفر شروع کرے۔ یہ ٹھنڈی چھاؤں اسے کب اور کہاں نصیب ہوگی؟ اس وقت کہ جب وہ اپنے گھر کی عشق و الفت اور مہربانی و محبت سے سرشار فضا میں قدم رکھے گا، جب وہ اپنی شریک حیات کے تبسم کو دیکھے گا جو ہمیشہ اس سے عشق و محبت کرتی ہے، زندگی کے ہر اچھے برے وقت میں اس کے ساتھ ساتھ ہے، زندگی کے ہر مشکل لمحے میں اس کی حوصلوں میں پختگی عطا کرتی ہے، اور اسے ایک جان و دو قالب ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ یہ ہے زندگی کی ٹھنڈی چھاؤں۔ بیوی بھی اپنی روزمرہ کی ہزار جھمیلوں والی زنانہ زندگی میں دسیوں مشکلات اور مسائل کا سامنا کرتی ہے، خواہ وہ گھر سے باہر کام میں مصروف ہو اور مختلف قسم کی سیاسی اور اجتماعی فعالیت انجام دے رہی ہو، या घर की चारदीवारी में घरेलू कामकाज में अरक जमी बहा रही हो कि इसके अंदरून खाना काम की जहमत व सख्ती और अहमियत घर से बाहर उसकी फालियत से किसी भी तरह कम नहीं है। एक सिनफ नाजुक अपने लतीफ़ और ज़रीफ़ रूह के साथ जब इन मुश्किलात का सामना करती है, ये तो उसे पहले से ज़्यादा आराम और सुकून और एक मुतमईन शख्स पर एतमाद करने की ज़रूरत होती है। ऐसा शख्स कौन हो सकता है? ये उसके वफादार शोहर के अलावा और कौन हो सकता है? इंसान कोई गाड़ी या मशीन तो नहीं है, इंसान रूह और जिस्म का मुरक्कब है, वो मानवियत का तालिब है, वो हमदर्दी, मेहरबानी और फिदाकारी के जज्बात और एहसासात का नाम है, और वो ज़िंदगी की कड़ी धूप में आराम और सुकून का मतलाशी है, और उसे आराम और सुकून सिर्फ घर की ही फ़जा में मैसर आ सकता है। घर के माहौल को आरामदेह होना चाहिए। मियाँ बीवी में एक दूसरे के लिए मौजूद हमदर्दी और इसार मोहब्बत के ये एहसासात उनके अंदरूनी सुकून में उनके मददगार साबित होते हैं। इस आराम और सुकून का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इंसान अपने कामकाज को मुतवक्किफ और फ़ालियत को तर्क कर दे। नहीं, कामकाज और फ़ालियत ज़रूरी और बहुत अच्छी चीज़ है। आराम और सुकून का ताल्लुक दरअसल इंसानी ज़िंदगी के मुश्किलात और मसाइल से है। इंसान कभी कभी अपनी ज़िंदगी में परेशान हो जाता है तो उसकी बीवी या शौहर उसे सुकून देता है। ये सब उसी सूरत में मुमकिन है कि जब घर की फ़ज़ा और माहौल आपस की चपकलिश, लड़ाई झगड़ों, बाहमी नातफाकी और मुश्किलात का शिकार ना हो। अच्छे घर का पुरसकून माहौल। हर इंसान को, ख्वाह मर्द हो या औरत, अपनी पूरी ज़िंदगी में शब रोज़ मुख्तलिफ परेशानियों और मुश्किलात का सामना रहता है और गैर मुतवक्का हालात व वाक़यात से इसकी ज़िंदगी इस्तराब का शिकार रहती है। यह हादसात व वाक़यात इंसान को आसाबी तौर पर कमज़ोर, खस्ता तन और उसकी रूह को बोझल और तबीयत व मिजाज को चिड़चिड़ा बना देते हैं। ऐसी हालत में जब इंसान घर की खुशगवार फ़जा में कदम रखता है तो उस घर का रूह अफजा माहौल और सुकून बख्श नसीम उसे तवनाई बख्शती है और उसे एक नए दिन और रात और नए अज़्म हौसले के साथ खिदमत व फ़ालियत अंजाम देने के लिए आमादा व तैयार करती है। इसीलिए ख़ानदानी ज़िंदगी या घराने इंसानी हयात की तंजीम में बहुत कलीदी किरदार अदा करते हैं। अलबत्ता ये बात पेश नज़र रहे कि घर को सही रविश और अच्छे तरीके से चलाना चाहिए। रिश्ते अज़दवाज के बंधन में एक दूसरे का जीवन साथी बनना और घर बसाना मियाँ बीवी के लिए ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन हदिया और सबसे अहम तरीन ज़माना है। ये रूहानी आराम सुकून ज़िंदगी की मुश्तरका जद्दोजहद के लिए एक दूसरे को दिल गर्मी देने, अपने लिए नज़दीक तरीन गमख्वार ढूँढने और एक दूसरे की धारस बांधने का एक वसीला है कि जो इंसान की पूरी ज़िंदगी के लिए अशद ज़रूरी है। घरेलू फ़ज़ा में ख़ुद को ताज़ा दम करने की फ़ुर्सत। एक घर में रहने वाले मियाँ बीवी जो एक दूसरे की ज़िंदगी में शरीक और मुआविन हैं, घर के पुरफ़ज़ा माहौल में एक दूसरे की खस्तगी, थकावट और उकताहट का शिकार करने वाली यकसानियत को दूर करके खोई हुई जिस्मानी और ज़हनी क़ुव्वतों को बहाल और अपनी हिम्मत को ताज़ा दम करके ख़ुद को ज़िंदगी की बकिया राह तय करने के लिए आमादा कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ज़िंदगी एक मैदान जंग है, पूरी ज़िंदगी इबादत है, एक बड़ी मुद्दत वाली जंग से, फितरी और तबेई अवामिल से जंग, इज्तिमाई मवाने से जंग और इंसान की अपनी अंदरूनी दुनिया से जंग कि जिसे जिहाद नफ्स कहा गया है। लिहाजा इंसान हर वक्त इस हालत जंग में है। इंसान का बदन भी हर वक्त जंग में मसरूफ़ अमल है और वो हमेशा मुज़र अवामिल से जंग में बरसरे पेकार है। जब तक बदन में इस लड़ाई की कुदरत और कुव्वत मुदाफ़ियत मौजूद है, आपका जिस्म सही व सालिम है। ज़रूरी बात यह है कि इंसान में मुबारजा और जंग दुरुस्त सिमत में अपनी सही और अच्छी रविश व तरीक़े और सही अवामिल के साथ अंजाम पानी चाहिए। ज़िंदगी की इस जंग में कभी इस्तराहत व आराम लाजमी होता है। जिंदगी एक सफर और मुसलसल हरकत का नाम है, और इस तूलानी सफर में इंसान की इस्तराहत गाह इसका घर है। दीदारी खानदान की बका का राज। अपने घर को आबाद करने और इसकी हिफाजत के लिए इस्लामी अहकाम का ख्याल रखना ज़रूरी है, ताकि ये घर हमेशा आबाद और खुशहाल रहे। लिहाजा आप दीदार घरानों में कि जहां मियां बीवी इस्लामी अहकामात का ख्याल रखते हैं, देखेंगे कि वो साल हर साल मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करते हैं, और मियां बीवी की मोहब्बत एक दूसरे के लिए हमेशा बाकी रहती है। हर गुजरने वाला दिन उनकी चाहत में इजाफा करता है। एक दूसरे से जुदाई और फिराक का तसव्वुर भी दोनों के लिए मुश्किल हो जाता है, और उन दोनों के दिल एक दूसरे की मोहब्बत से सरशार होते हैं। ये है वो मोहब्बत और चाहत जो किसी घराने या ख़ानदान को दवाम बख्शती है, और यही वजह है कि इस्लाम ने इन चीज़ों को अहमियत दी है। अगर इस्लाम के बताए हुए तरीक़े और रविश पर अमल दरामद किया जाए, तो हमारा ख़ानदानी निज़ाम पहले से ज़्यादा मुस्तहकम हो जाएगा कि जिस तरह गुज़िश्ता ज़माने में तागूती दौरे हुकूमत में जब लोगों का ईमान सालिम और महफूज था और हमारे घराने और ख़ानदानी निज़ाम मजबूत और मुस्तहकम थे, तो इस माहौल में मियां बीवी एक दूसरे से प्यार करने वाले थे और घर के पुरसकून माहौल में अपनी औलाद की तरबियत करते थे, और आज भी यही सूरत हाल है। वो घराने और ख़ानदान जो इस्लामी अहकामात और आदाब का ख्याल रखते हैं, वो गालिबन दूसरों की बनिस्बत ज़्यादा मुस्तहकमों मजबूत और बेहतर होते हैं, और वो अपने बच्चों को पुरसकून माहौल फराहम करते हैं। दीदारी ख़ानदान की हकीकी सूरत। इस्लामी मुआशरे में मियां बीवी ज़िंदगी के सफ़र में एक साथ, एक दूसरे से मुताल्लिक, एक दूसरे की नस्बत ज़िम्मेदार, अपनी औलाद की तरबियत और अपने घराने की हिफाजत के मसूल और जवाबदेह तसव्वुर किए जाते हैं। आप मुलाहिज़ा कीजिए कि इस्लाम में घराने और ख़ानदान की अहमियत कितनी है। इस्लामी माहौल में ख़ानदान की बुनियादें इतनी मजबूत और मुस्तहकम हैं कि कभी आप देखते हैं दो नस्लें एक ही घर में गुजार देती हैं ज़िंदगी, और दादा बाप और बेटा बाहम मिलकर एक जगह ज़िंदगी गुजारते हैं। ये कितनी कीमती बात है। ना उनके दिल एक दूसरे से भरते हैं, ना एक दूसरे की नस्बत बदबीन और बदगुमान होते हैं, बल्कि एक दूसरे की मदद करते हैं। इस्लामी माशरे में यानी दीनी और मजहबी फ़ज़ा में हम मुशाहिदा करते हैं कि दो आदमी एक तवील अरसे तक बाहम ज़िंदगी बसर करते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल नहीं उकताते, बल्कि एक दूसरे के लिए उनकी मोहब्बत और खलूस ज़्यादा हो जाता है, और वक्त गुजरने के साथ साथ एक दूसरे के लिए उनकी उल्फत उन्स और चाहत में इजाफा होता रहता है। और ये सब आसार दीदारी मजहबी होने और खुदावंद आलम के बताए हुए अहकामात और आदाब इस्लामी की रियायत करने का ही नतीजा हैं। इस्लाम और इस्लामी सकाफत और तमद्दुन में ख़ानदान को दवाम हासिल है। घर में दादा दादी और माँ बाप सभी तो मौजूद हैं जो अपने पोते पोतियों को अपने हाथों से खिलाकर जवान करते हैं। यही लोग हैं जो आदाब और रसूम को आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करते हैं, और पिछली नस्ल अपने तारीखी और सकाफती विरसे को आने वाली नस्लों के हाथों में बाहिफाजत थमाती है। ऐसे माहौल में एक दूसरे से कट कर रहने, तन्हाई और उजलत नशीनी इख्तियार करने और मेहरबानी और मोहब्बत से आरी सलूक रवा रखने के तमाम दरवाजे इस घर के तमाम अफराद के लिए बंद हैं। दूसरी फसल, इस्लामी तालीमात में मजहबी घराने के खदोखाल। मजहबी घराना दुनिया के लिए एक आइडियल। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क और मशरक़ के मुख्तलिफ मुआशरों में, खुसूसन इस्लामी मुआशरों में, घराने और ख़ानदान की बुनियादें अभी तक महफूज हैं और ख़ानदानी रवाबित और ताल्लुकात अभी तक बरकरार हैं। आपस में मोहब्बत, खलूस, दिलों का कीना और हसद से खाली होना अभी तक मुआशरे में मौजूद है। बीवी का दिल अपने शौहर के लिए धड़कता है, जबकि मर्द का दिल अपनी बीवी के लिए बेकरार रहता है। ये दोनों दिल की गहराइयों से एक दूसरे को चाहने वाले और आशिक हैं, और दोनों की ज़िंदगी में पाकीज़गी और नूरानियत ने साया किया हुआ है। اسلامی ممالک خصوصاً ہمارے ملک میں یہ تمام چیزیں زیادہ ہیں، لہٰذا ان کی حفاظت کیجئے۔ دو مختلف نگاہیں مگر دونوں خوبصورت۔ فطری طور پر مرد کے بارے میں عورت کی سوچ مرد کی عورت کے بارے میں فکر و خیال سے مختلف ہوتی ہے، اور اسے ایک دوسرے سے مختلف بھی ہونا چاہیے، اس میں کوئی عیب اور مضائقہ نہیں ہے۔ مرد عورت کو ایک خوبصورت، ظریف و لطیف اور نازک و حساس وجود اور ایک آئیڈیل کی حیثیت سے دیکھتا ہے، اور اسلام بھی اسی بات کی تائید کرتا ہے، یعنی عورت ایک نرم و نازک اور حسین پھول ہے۔ یہ ہے اسلام کی نظر۔ عورت نرم و لطیف اور ملائم طبیعت و مزاج سے عبارت ہے، جو زیبائی اور لطافت کا مظہر ہے۔ مرد عورت کو انہی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور اپنی محبت کو اسی قالب میں مجسم کرتا ہے۔ اسی طرح مرد بھی عورت کی نگاہوں میں اس کے اعتماد اور بھروسے کا مظہر اور مضبوط تکیہ گاہ ہے، اور بیوی اپنی محبت اور دلی جذبات و احساسات کو ایسے مردانہ قالب میں سموتی اور ڈھالتی ہے۔ زندگی کی اس مشترکہ دوڑ و دھوپ میں مرد و عورت کے یہ ایک دوسرے سے مختلف دو کردار ہیں، اور دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح اور لازمی ہیں۔ عورت جب اپنے شوہر کو دیکھتی ہے تو اپنی چشمے محبت و عشق سے اس کے وجود کو ایک مستحکم تکیہ گاہ کی حیثیت سے دیکھتی ہے، کہ جو اپنی جسمانی اور فکری صلاحیتوں اور قوت کو زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے اور اس کی ترقی کے لیے بروئے کار لاتا ہے۔ مرد بھی اپنی شریک حیات کو انس و الفت کے مظہر، ایثار و فداکاری کی جیتی جاگتی اور زندہ مثال، اور آرام و سکون کے مخزن کی حیثیت سے دیکھتا ہے، کہ جو شوہر کو آرام و سکون دے سکتی ہے۔ اگر مرد زندگی کے ظاہری مسائل میں عورت کا تکیہ گاہ اور اس کے اعتماد و بھروسے کا مرکز ہے، تو بیوی بھی اپنی جگہ روحانی سکون اور معنوی امور کی وادی کی وہ باد نسیم ہے، کہ جس کا لطیف احساس انسان کی تھکاوٹ و خستگی کو دور کر دیتا ہے۔ گویا وہ انس و محبت، چاہت و رغبت، پیار و الفت اور ایثار و فداکاری کا موجے مارتا ہوا بحر بے کراں ہے۔ یقیناً شوہر بھی محبت، سچے عشق اور پیار سے سرشار ایسی فضا میں اپنے تمام غم و اندوہ، ذہنی پریشانیوں اور نفسیاتی الجھنوں کے بار سنگین کو اتار کر اپنی روح کو لطیف و سبک بنا سکتا ہے۔ یہ ہے میاں بیوی کی روحی اور باطنی قدرت و توانائی۔ حقیقی اور خیالی حق، کسی بھی قسم کے حق کا ایک فطری اور طبعی منشا سبب ہوتا ہے۔ حقیقی اور واقعی حق وہ ہے کہ جو کسی فطری سبب سے جنم لے۔ یہ حقوق جو مختلف محفلوں میں ذکر کیے جاتے ہیں، صرف توہمات اور باطل خیالات کا پلندہ ہیں۔ مرد و عورت کے لیے بیان کیے جانے والے حقوق کو ان کی فطری تخلیق، طبیعت و مزاج اور ان کی بدنی طبعی ساخت کے بالکل عین مطابق ہونا چاہیے۔ آج دنیا کے فیمنسٹ یا حقوق نسواں کے ادارے، کے جو ہر قسم کے مرد و عورتوں سے بھرے پڑے ہیں، حقوق نسواں کے دفاع کے نعرے سے سامنے آتے ہیں۔ میری نظر میں یہ لوگ حقوق نسواں کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہیں، کیونکہ حق و حقوق کوئی ایسی چیز نہیں کہ جنہیں گڑھا یا اختراع کیا جا سکے اور ان کا حقیقت سے کوئی رابطہ نہ ہو، بلکہ ان سب حقوق کا ایک فطری منشا و سبب ہے۔ خوشبختی کا مفہوم، خوشبختی عبارت ہے روحی آرام و سکون، سعادت اور امن کے احساس سے۔ بڑے بڑے فنکشن اور اسراف و فضول خرچی کسی کو خوشبخت نہیں بناتے۔ اسی طرح مہر کی بڑی بڑی رقمیں اور جہیز کی بھرمار بھی انسانی سعادت و خوشبختی میں کسی بھی قسم کا کردار ادا کرنے سے قاصر ہے۔ یہ صرف شریعت ہی کی پابندی ہے کہ جو انسان کو خوشبخت بناتی ہے اور سعادت سے ہمکنار کرتی ہے۔ ایک دوسرے کو جنتی بنائیے۔ شادی اور شریک حیات کا انتخاب انسانی قسمت میں کبھی مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ بہت سی ایسی بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کو، اور بہت سے مرد اپنی بیویوں کو جنتی بناتے ہیں، اور صورتحال اس کے برعکس بھی پیش آتی ہے۔ اگر میاں بیوی اس اہم مرکز گھر کی قدر کریں اور اس کی اہمیت کے قائل ہوں، تو ان کی زندگی امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گی، اور اچھی شادی کی برکت سے انسانی کمال کا حصول میاں بیوی کے لیے آسان ہو جائے گا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد زندگی میں ایسے دو راہے پر جا پہنچتا ہے کہ جس میں ایک راہ کا انتخاب اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ دنیا یا صحیح راہ اور امانت داری و صداقت میں سے کسی ایک کو منتخب کرے۔ یہاں اس کی بیوی اہم کردار ادا کرتی ہے کہ اسے پہلے یا دوسرے راستے کی طرف کھینچ کر لے جائے۔ صورتحال اس کے برعکس بھی ہوتی ہے۔ شوہر حضرات بھی اپنی شریک حیات کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ سعی کیجئے کہ آپ دونوں اچھی راہ کے انتخاب میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ آپ کوشش کریں کہ دینداری، خدا اور اسلام کی راہ میں قدم اٹھانے، حقیقت، امانت اور صداقت کی راہ میں اپنا سفر جاری رکھنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں اور انحراف اور لغزش سے ایک دوسرے کی حفاظت کریں۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی سے قبل اور اس کے بعد ابتدائی سخت سالوں اور جنگ کے مشکل زمانے میں بہت سی خواتین نے اپنے صبر و تعاون سے اپنے شوہروں کو جنتی بنا لیا۔ مرد مختلف قسم کے محاذوں پر گئے اور انہوں نے گوناگون قسم کی مشکلات اور خطرات کو مول لیا۔ یہ خواتین گھروں میں تنہا رہ گئیں اور انہوں نے تنے تنہا مشکلات کا مقابلہ کیا، لیکن زبان پر کسی قسم کا شکوہ نہیں لائیں، اور یوں انہوں نے شوہروں کو بہشت بری کا مسافر بنایا، جبکہ وہ ایسا بھی کر سکتی تھیں کہ ان کا شوہر میدان جنگ جانے اور جنگ کرنے سے پشیمان ہو جائے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور صبر کا دامن ہار سے نہیں چھوڑا۔ بہت سے ایسے شوہر تھے کہ جنہوں نے اپنی بیویوں کو جنت کا راہی بنایا۔ ان کی ہدایت، تعاون اور دستگیری اور مدد سے یہ خواتین اس قابل ہوئیں کہ خدا کی راہ میں حرکت کر سکیں۔ صورتحال اس کے برعکس بھی ہے۔ بہت سی خواتین اور مرد ایسے تھے کہ جنہوں نے ایک دوسرے کو جہنمی بنایا۔ آپ کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کو جنتی اور سعادت مند بنائیں۔ آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ تحصیل علم، کمال کے حصول، پرہیزگاری، تقویٰ کے ساتھ سادہ زندگی گزارنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں۔ ایک دوسرے کو خوشبخت کیجئے۔ بہت سی بیویاں اپنے شوہروں کو جنتی اور بہت سے مرد اپنی بیویوں کو حقیقتاً سعادت مند بناتے ہیں، جبکہ اس کے برخلاف بھی صورتحال تصور کی جا سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ مرد اچھے ہوں لیکن ان کی بیویاں انہیں اہل جہنم بنا دیں، یا بیوی اچھی اور نیک ہوں مگر ان کے شوہر انہیں راہ راست سے ہٹا دیں۔ اگر میاں بیوی ان مسائل کی طرف توجہ رکھیں تو اچھی باتوں کی تاکید، بہترین انداز میں ایک دوسرے کی اعانت و مدد، اور گھر کی فضا میں دینی اور اخلاقی احکامات کو زبانی بیان کرنے سے زیادہ اگر عملی طور پر ایک دوسرے کے سامنے پیش کریں اور ہاتھ میں ہاتھ دیں، تو اس وقت ان کی زندگی کامل اور حقیقتاً خوشبخت ہوگی۔ ایک مرد اپنی ہمدردانہ نصیحتوں، رہنمائی، وقت پر تذکر دینے اور اپنی بیوی کی زیادہ روی، زیادتی اور اس کے بعض انحرافات کا راستہ روک کر اسے اہل جنت بنا سکتا ہے۔ البتہ اس کے برعکس بھی اس کی زیادتی، حوس، بیجا توقعات اور غلط روش کی اصلاح نہ کرتے ہوئے اسے جہنمی بھی بنا سکتا ہے۔ حق بات، نصیحت اور صبر کی تلقین۔ میاں بیوی کے دلوں کے ایک ہونے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ راہ خدا میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ تواصو بالحق کے و تواصو بالصبر، یعنی حق بات کی نصیحت اور صبر کی تلقین کریں۔ اگر بیوی دیکھے کہ اس کا شوہر انحراف کا شکار ہو رہا ہے، ایک غیر شرعی کام انجام دے رہا ہے، یا رزق حرام کی طرف قدم بڑھا رہا ہے اور غیر مناسب دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا ہے، تو سب سے پہلے جو اسے تمام خطرات سے محفوظ رکھ سکتا ہے وہ اس کی بیوی ہے۔ یا اگر مرد اپنی بیوی میں اس قسم کی دوسری برائیوں کا مشاہدہ کرے تو اسے بچانے والوں میں سب سے پہلے اس کا شوہر ہوگا۔ البتہ ایک دوسرے کو برائیوں سے بچانا اور خطرات سے محفوظ رکھنا محبت، میٹھی زبان، عقل و منطق کے اصولوں کے مطابق حکیمانہ اور مدبرانہ رویے کے ذریعے سے ہو، نہ کہ بد اخلاقی اور غصے وغیرہ کے ذریعے۔ یعنی دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کی حفاظت کریں تاکہ وہ راہ خدا میں ثابت قدم رہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور مدد کریں، خصوصاً دینی امور میں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا شوہر یا بیوی نماز کی چور ہے، دونوں میں کوئی ایک نماز کو کم اہمیت دیتا ہے، सच बोलने या ना बोलने में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शौहर लोगों के माल में बेतवज्जोही से काम लेता है और अपने काम से गैर संजीदा है, तो ये आपका काम है कि उसे ख्वाब गफलत से बेदार करें, उसे बताइए, समझाइए और उसकी मदद कीजिए ताकि वो अपनी इस्लाह करे। अगर आप देखें कि वो महरम व नामहरम, पाक व नजिस और हलाल व हराम की परवाह नहीं करता और उनसे बेइतनाई बरतता है, तो आप उसे मुतवज्जह करें, उसे तज़क्कुर दें और उसकी मदद करें ताकि वो बेहतर और अच्छा हो जाए। या वो झूठ बोलने वाला या गीबत करने वाला हो, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि उसे समझाइए, ना कि उससे लड़ें झगड़ें, ना कि अपने घर की फिजा ख़राब करें और ना उस शख्स की मानिंद उसे ज़बानी नसीहत करें जो अलग बैठकर सिर्फ ज़बानी तनकीद के नश्तर चलाता रहता है। ख़त्म शुद। पेश कुनिंदा अदनान हैदर।